حضرت مولانا حافظ محمد اعظم طارق صاحب ایم این اے جنگ قومی اسمبلی میں حلف اٹھاتے ہیں؟
جناب حافظ محمد اعظم طارق صاحب ممبر الیکٹ فرام جنگ ابھی آئے ہیں تو ان سے میں حلف لوں گا، اگر پہلے آتے میں روسٹرم سے لیتا. آپ مولانا صاحب حافظ صاحب وہیں کھڑے ہو جائیں، آپ کو وہ فارم دے دیا ہے؟
جی دے دیا گیا.
میرے پیچھے پھر آپ بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں
محمد اعظم طارق
صدقے دل سے
حلف اٹھاتا ہوں
کہ میں خلوص نیت سے
پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا
کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی
میں اپنے فرائض منصبی
ایمانداری
اپنی انتہائی صلاحیت
اور وفاداری کے ساتھ
اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین
اور قانون
اور اسمبلی کے قواعد
کے مطابق
اور ہمیشہ
پاکستان کی خود مختاری
سالمیت
استحکام
بہبودی
اور خوشحالی کی خاطر
انجام دوں گا
کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے
کوشاں رہوں گا
جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں
اسلامی جمہوریہ پاکستان
کے آئین
جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا اسے برقرار رکھوں گا
اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک و تعالی
سے دعا ہے
کہ وہ
میری
مدد
اور رہنمائی فرمائے
آمین. جی پوائنٹ آف آرڈر بائے حافظ محمد اعظم صاحب.
جناب محمد اعظم، میں آج چونکہ قومی اسمبلی کا باضابطہ حلف اٹھا رہا ہوں، میں چاہتا تھا کہ اس موقع پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اپنے تمام احباب کو یہ اعتماد ملاؤں کہ انشاءاللہ العزیز ملک کی سالمیت اور پاکستان کے تحفظ و بقا اور تعمیر و ترقی کے لیے میں ان حضرات کے ساتھ مل جل کر اس اسمبلی کا وقار بلند کرنے کے لیے اہم کردار ادا کروں گا. سر، یہ میں جس سیٹ سے کامیاب ہو کر آیا ہوں، ایوان جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مولانا اسرار القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت سے یہ سیٹ خالی ہوئی تھی اور وہ 10 جنوری 1991 کو شہید ہو گئے تھے. لیکن مجھے بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مولانا کی شہادت کے بعد سے 1.25 سال تک بلا وجہ اس سیٹ پر الیکشن نہیں کرائے گئے، اور نہ صرف یہ کہ جان بوجھ کر ایک عوام کو نمائندگی سے محروم رکھا گیا، مولانا اس وقت ایم این اے بھی تھے اور ایم پی اے بھی تھے، جنگ کی عوام 1.25 سال تک اپنے دونوں نمائندوں سے محروم رہی اور بجائے اسے اسے نمائندگی دی جاتی اسے اس کے مقابلے میں لاشوں کے تحفے دیے گئے، سر بازار علماء کرام کو شہید کیا گیا اور 1 سال کے عرصے میں ہمارے 50 سے زائد کارکن شہید کیے گئے. میں سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ 1.25 سال تک یہ حکومت وہاں الیکشن نہیں کرا سکی، اور اگر حالات کو بہانہ بنایا جاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ جو حکومت 1.25 سال تک ایک شہر کے حالات کنٹرول نہیں کر سکتی تو اسے کیا پہنچتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم اس ملک میں حکومت کرتے ہیں.
اعظم طارق صاحب نے بجٹ پر بحث کرتے ہوئے کہا،
جناب اسپیکر، خدا خدا کر کے 2 بجے سے پہلے مجھے کچھ کہنے کا موقع مل چکا ہے اور میں آج اس اسمبلی اسمبلی میں جو اس ملک کی اسمبلی ہے جو ملک اس قرآن عرض پر دنیا کا باہر دوسرا ملک ہے مدینہ منورہ کے بعد جو ایک نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے اور آج اس ملک کے اسمبلی بیٹھے ہوئے ہیں جس کے اصول کے لیے لاکھوں قربانیاں دی گئیں اور ہزاروں کی سطح بحال ہوئی اور آج بجٹ بھی پیش نماز کی طرف سے کیا گیا ہے جو سوا سال پہلے اسلام کے نام پر منتخب ہو کر اس حال میں آئی اور حکومت کرنے کے لیے وہ آگے بڑھی. لیکن میں ملک کی اس اپنے نظریاتی بنیادوں پر اصول اور اسلام کے نام پر معرض وجود اسلام کے نام پر اقتدار حاصل کرنے والی اس جماعت کے بدتر اقتدار آنے کے بعد جب بجٹ پر نظر کرتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس بجٹ میں اسلامی اصولوں کو جس طرح نظر انداز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں. جناب والا آخر کیا وجہ ہے آج ہم اپنے معاملات کو اپنے بجٹ اور آئندہ کے پروگراموں کو سدھار کرنے کے لیے دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور ہم آلات اور دیگر ممالک کی طرف دیکھتے ہیں بحثیت مسلمان ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے ہمارے پاس یہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نقل عین ہے وہ بھی تو ہمیں بتلاتا ہے ہمیں اس سے بھی تو جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. لیکن اتنے افسوس کی بات ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو عملی طور پر ہم اس قیامت تک کے لیے جو ضابطۂ حیات بنا کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس دین کی صورت میں قرآن سنت بھیجا ہے ہم اس سے انحراف کرتے ہیں اور ہم اس سے جشن خوشی کرتے ہیں. اور جناب والا آج یہ کہا جاتا ہے کہ جی موجودہ حالات اور موجودہ ضروریات اور ہمارے اقتصادی نظام کو اگر سود سے رد کر دیا جائے اسلامی بنیادوں پر استوار کیا جائے تو ہم حالات کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اقتصادی نظام کو معاشی نظام کو اسلامی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے عملی قدم اٹھایا تھا. آپ کہتے ہیں لاؤ کوئی نظام. میں پوچھتا ہوں کہ اسمبلی کا قانون یا دنیا کے بنائے ہوئے قانون وہ پہلے سے بنے ہوئے آسمانوں سے اترے ہیں؟ آپ نے کب ماہرین کو علماء کرام کے ساتھ اٹھایا؟ آپ نے کب پوچھا کہ ہم اسلام کے مطابق اپنی معیشت کو اقتصادیت کو ڈھالیں؟ جب آپ نے کوئی بٹھایا ہی نہیں ہے کسی کے کام سپرد نہیں کیا تو پھر وہ آپ کو کیا دے؟ اور جب بٹھایا تھا تو اسلامی نظریاتی کونسل نے آپ کو یہ 12 تجاویز دی تھی جو سن 1985 میں جب صدر غلام شاہ خان صاحب وزیر خزانہ ہوتے تھے انہوں نے اسٹیٹ بینک کے ذریعے سے اپنی تمام برانچوں کو حکم دیا تھا کہ ان 12 ضابطوں پر اپنی برانچوں کے اندر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جب حکومت بدل گئی جو ریجو صاحب کی حکومت آئی وہ وزیر خزانہ نہ رہے جناب غلام شاہ خان صاحب اس کے بعد ان 12 تجاویز پر جو اسلام کی روشنی میں اسٹیٹ بینک کے حکم پر بینکوں میں چلی گئی تھی ان پر آمد درآمد کیوں نہیں کیا گیا؟ آج صرف ایک اس میں سے شک ہے اور وہ اس کو مارکیٹ کہتے ہیں اور وہ بھی جس طرح بینکوں میں چلائی جا رہی ہے اور جس طرح اس کو بینکوں کے اندر نافذ امر ہے اس کا اس آڈر اور اس کے کتاب کے مطابق کوئی بھی واسطہ نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں جب آپ نے مانگا آپ کو دیا گیا آپ نے کب بچایا؟ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا کہ اسلام آج ہماری اقتصادیات کو اور ہماری معیشت کو ہمارے لیے آج رہنمائی نہیں کرتا تو بحثیت مسلمان ہونے کے گویا کہ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کتنا تنگ دامن ہے. اسلام ایک مخصوص طبقے کے لیے مخصوص زمانے کے لیے آیا تھا جو آج ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں ایک زمانے کے لیے بھی کوئی مسلمان سفر نہیں کر سکتا. جب اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے جب ہمارے پاس مکمل ذاتہ حیات ہے آپ یورپ کے دروازے پہ کیوں دستک دیتے ہیں؟ آپ چکر ٹکر ہٹل موجود ان کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ شراب پہ راستہ کے دروازے پہ دستک کیوں نہیں دیتے؟ آپ پیغمبر کے درخت دستک کیوں نہیں آتے؟ جہاں آپ کو ایسا نظام ملے گا جہاں آپ کو ایسے بادشاہ ملے گے جو رات کی تاریخیوں میں چل کر اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کا ہاتھ پھونکتے ہیں وہاں آپ کو ایسے امیر المومنین ملیں گے جو یہ کہتے تھے کہ فرات کے کنارے سے اگر کوئی کتا بھوکا مر گیا اس کا سامان ہم نہ جاؤں. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے چشم پوشی کر رہے ہیں؟ اور چشم پوشی کا تو عالم جناب یہ ہے کہ آج ہم اپنے اسلام کے ان مشاہیر کی تقدس کا بھی حفظ نہیں کر سکے. اس ملک میں ہر ایک کے لیے قانون موجود ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے خلاف کوئی بولے قانون موجود ہے اور اسی طرح علامہ اقبال کے خلاف اور زیادہ علی خان کے خلاف سب کے خلاف قانون موجود ہے. یہ آج صبح مجھے لیٹر ملا ہے جو پکر میں ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے اسی مہینے کی 9 تاریخ کو وہاں پکر کے گیٹ ماسٹر نے سکون کی تعلیم دیتے ہوئے پیغمبر اسلام سر کو توہین میں سننے سے کہا کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے پاس اس طرح جاتے تھے جس طرح کوئی میاں بکریوں کے پاس جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور اصحاب رسول پر وہ توہین میں سننے سے ہیں. جناب یہ ایک اختیار کی بات نہیں ہے, اس ملک میں اس وقت 350 کتابیں موجود ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں شائع ہو کر آج مارکیٹوں پر منظر عام پر آئی ہوئی ہے, اور ہم نے بار بار اس کی طرف متوجہ کیا. ہمیں کہا جاتا ہے تم دہشت گرد ہو, تم تقریب کار ہو, اگر اگر ولی خان والے حضرات غفار خان کے خلاف کوئی بات نہیں سنتے, انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, اور کوئی اپنے کسی مسلم کے لیے کوئی بات نہیں سنتے, انہیں کوئی دہشت گرد نہیں کہتا, اور اگر ہم کہیں کہ پیغمبر کے صحابہ کے نام اس کا دھرپت ہونا چاہیے, ان کے خلاف گالی گلوچ کا دروازہ بند ہونا چاہیے, تو یہ دہشت گردی کہا جاتا ہے. اگر یہ دہشت گردی ہے میں تسلیم کرتا ہوں, بڑا کوئی دہشت گردی جناب محترم. آج اس ملک میں پیغمبر کے صحابہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے, جو سنتا چاہے بھارت میں چلا جاتا ہے. بڑے بڑے غیر ملکی اسلام کے نام پر اگر کوئی صحابہ کے خلاف پہنچتے تو وہ سنتے تھے بڑے بڑے جناب. میں یاد کر رہا تھا,
اور جو آپ نے مجھے سلسلہ سنا کے بارے میں جو بات کی بات سے بڑھ گئی
اس کے لیے یار میرے پاس
جی وہ بھی
تو جناب محترم میں یاد کر رہا ہوں کہ اس ملک میں آپ کہتے ہیں کہ فرقہ وارانہ اختلافات کیوں ہیں, لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ ہمارے سارے پر بیٹھے عیسائیوں اور مسلمانوں کا یہاں جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ اس ملک میں رانا چندر سنگھ بیٹھے ہیں, مسلمانوں اور ہندوؤں کا جھگڑا کیوں نہیں ہوتا؟ شیعہ سنی فسادات کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے کہ کسی ایک طرف سے دوسرے کے مشاہد کو اور خاص طور پر ہمارے ایمان و عقیدے کے محور پیغمبر کے صحابہ کو نہ صرف دار و تشریح کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ انہیں ماں بہن کی وہ گالیاں دی جاتی ہیں جو کوئی سننے والا برداشت نہیں کر سکتا. اس ملک میں اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. آگے محرم آ رہا ہے اور ان شاء اللہ نظیر ہم اس سلسلے میں وزیر اعظم سے ملاقات ہو چکی ہے, اور جناب وفاقی وزیر احمد بن مود سے ہماری میٹنگ ہو گئی, اس میں شیعہ حضرات تھے, سنی حضرات تھے, تمام مقاصد میں فکر تھے. اس بات پر اتفاق ہو چکا تھا کہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرنے والے کو سزا سزائے موت دینی چاہیے. وہ وزارت احمد بن مود کی بادشاہ وزیر اعظم صاحب کو پہنچ گئی, وزیر اعظم سے ہماری میٹنگ ہے, لیکن وہ اسمبلی کے فورم پر کیوں نہیں رہ جاتی تاکہ اسے قانون کی شکل دی جائے, آئندہ کسی شخص کو بد زبانی کی جرت نہ ہو, کسی کے احتساب مجروح نہ ہو, اور پھر ملک میں ہنگامہ آرائی نہ ہو. اگر محرم سے پہلے صحابہ کرام اور اہل بیت ایران کے خلاف بکواس کرنے والوں کے لیے کوئی بل پاس کر دیا جائے, کوئی قانون بنا دیا جائے, اور ان کے لیے ایسا آسان قانون ہو کہ قابل سب سندھا دیے پولیس ہو, جب کوئی آدمی آئے, کوئی ٹیپ جائے, کوئی تحریری کتاب پیش کرے, فوراً تیار کر دے, تو آپ دیکھیں گے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ محرم نہیں تمام محرم ہم نماز سے گزرے گی. لیکن اگر آپ سب کی لگامیں کھلی چھوڑ دیں گے, جیسا کہ 44 سال سے یہی ہو رہا ہے, اور غیر ملکی خاص طور پر میں غیر ملکی اشارہ کر رہا ہوں, اسی جگہ پر کھڑے ہو کر مولا اسحاق قاسم نے کہا تھا کہ ایران کے تقریب کار مجھے قتل کرنے کے لیے آگئے ہیں, برسوں بازار سے داخلہ کا لیٹر مجھے مل چکا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, جس میں کہا گیا کہ آزم طارق کو قتل کرنے کے لیے ایران کے تقریب کار آگے ہیں. میں سوچنا چاہتا ہوں ہمیں یہ دور کراتے ہو ایران کے تقریب کار آگے ہیں, ان کی گرفت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اتنے بے بس ہو چکے ہیں؟ کیا ہم کسی کی رائے کہ جو چاہے آج ایران کے لڑکوں ہمارے خلاف دن رات پروپیگنڈا بیچ سکتے جو ہے بدلا ہوا ہے؟ آج ساری حکومت ہر ملک کا ایک ملک میں ساتھ کھانا ہوتا ہے, آج پاکستان میں صرف ایک ایران کے 13 کھانا فرم ایران کے پورے ہوئے ہیں, وہ جو پیسہ دے رہے ہیں وہ زہریلا لٹریچر پھیلا رہے ہیں تاکہ ملک میں کھانا تنگی ہو اور یہاں خریداری کو جو ہے وہ یہاں اجازت ہو اور اس کو حوصلہ افزائی. جناب اسپیکر اس کے ساتھ ساتھ میں اس بجٹ کے اوپر کہنا چاہتا ہوں, یہ آٹا گھی دال اور گوشت اسی طرح خون یہ دیگر چیزیں ہیں. جناب اسپیکر آٹے کی اگر 1 روپیہ قیمت کم کر دی گئی ہے تو وہ صرف بیت المال سے کیوں؟ آٹا تو ہر آدمی کھاتا ہے, روٹی تو ہر آدمی کھاتا ہے, غریب کیوں نہیں کھاتا ہے, امیر کیوں نہیں کھاتا ہے؟ جب آپ کے ملک کا 90% حصہ جو ہے وہ غریبوں کا ہے تو آپ 10% کے لیے صرف یہ خیال کرتے ہیں. آپ ہر قسم کا آٹا اگر سستا کر دیں تو 90% کو فائدہ ہوگا, اگر اس میں 7-10% کو بھی ہوگا تو کیا ہوا؟ لیکن غریب کو ایک لین میں لانا, سارا دن اسے زمین کرنا 1 روپے کے پیچھے, اس سے بڑی غریب کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. خون کو آپ نے ڈبل کر دیا ہے, جہاں 1 روپے کی کال 2 روپے کی ہو, 3 روپے کی 2 کی ہوگی ہے. ذاتی طور پر وہاں جو ایک شہر سے دوسرے شہر کی کال کے چارجز ہیں وہ بھی بڑھ جائیں گے. غریب کے پاس تو خون ہی نہیں ہے, وہ ضرورت کا مارا PCO بن جائے گا, وہ 3 گنا زیادہ خون کے پیسے دے گا. بتلاؤ اس بجٹ میں غریبوں کے لیے چار کیوں؟ جناب محترم اس کے ساتھ ساتھ ہماری ضروری بنیادی چیز تعلیم ہے، ہم خواندگی میں سب سے پیچھے. میں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے ایس ایس بی بہت بہت بڑے بڑے پوسٹوں پر لوگ ہیں، لیکن انہیں قرآن مجید بھی صحیح نہیں آتا، انہیں کلمے اور نماز نہیں آتی. آپ اپنے ملک بھی پرائمری تعلیم تک کے لیے یہ قرآن پاک کو لازمی قرار دیجیے، اور قرآن پاک پڑھانے کے لیے جس طرح آپ ریاضی کے لیے ریاضی دار رکھتے ہیں، آپ سائنس کے لیے سائنس دار رکھتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے آپ پرائمری اسکولوں میں کاریہ قرآن کا ذکر کریں تاکہ وہ صحیح قرآن پڑھائے، تاکہ وہ بچوں کو صحیح نماز روزہ پڑھائے. اس کے بغیر آپ پرائمری کی سرحد مت جاری کیجیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اس کے بعد سیم ہے اوپر ہم پیسہ رکھتے ہیں، ہم ایلو پیسہ کے لیے باہر سے دوائیاں جو ہے وہ برآمد کرتے ہیں. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ہم طب کو فروغ دیں، ہم طب اسلامی کو فروغ دیں. آپ طب کے دروازے پر آئیں آپ کو اپنے ملک سے دوائیاں ملیں گی. آپ کے اپنے ملک میں جڑی بوٹیاں سونے سے زیادہ قیمتی موجود ہیں. آپ طب کے اوپر زور دیں، اس کا کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اس سے آپ کا ملک مستحکم بھی ہوگا، آپ کو باہر سے کچھ نہیں نکالنا پڑے گا، آپ اپنے گاؤں میں کھڑے ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جناب والا اس وقت ٹیلی ویژن میں خاص طور پر کر کے کہنا چاہتا ہوں یہ اسلامی حکومت ہے، پہلے فلم 8 دن کے بعد آتی تھی، اب 2 دن کے بعد آتی. جس قوم کو فلمیں دکھاؤ گے اور ہر ڈرامہ کیا ہوتا ہے کہ ایک لڑکی نکلی ایک لڑکا نکلا، وہ دونوں مکان پر چلے گئے، وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ گئے. اسلام کے ملک میں ہمیں یہی کچھ تعلیم دی جا رہی ہے. آج پاکستان کے دیر پر ثقافت دکھا رہے ہیں، ڈھول بج رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. یہ کس ملک کی ثقافت ہے جو اسلام کے نام پر آیا تھا؟ اسلام نے کیا ثقافت دی ہے؟ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے کہ آج اس کے یوم پر اور اس کے دیر پر تم اسلام کے نام پر آدر کرنا مملکت کی ثقافت دکھا دو؟ ہماری ثقافت ناچ رہے ہیں، ہماری ثقافت گا رہے ہیں. ٹیلی ویژن کا کردار اتنا گندا کردار ہے جس نے اس قوم کے حالات کو تباہ کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جی میں پارلیمنٹ لیڈر ہوں، میرے لیے 5 منٹ زیادہ ہو سکتی
جی میں سب کے لیے 12 منٹ
جی پارلیمنٹ لیڈر کے لیے 15 منٹ ہیں جی. جناب اسپیکر وشو ستانی کو دیکھ لیجیے، وشو ستانی کا ہی عالم ہے کہ جب ہم اور جائیں تو کام ہو جاتا ہے،
ہماری طرح بات کریں
اور جائے تو کام ہو جاتا ہے، ہم جائے تو کام نہیں ہوتا، کیونکہ مولوی رشوت نہیں دے سکتا، وہ مانگ نہیں سکتا. اور اس لیے جہاں ہم کامیاب ہوئے وہاں امانت دار ہمیں افسران دیے گئے ہیں، اگر ایک افسر امانت دار ہے تو رشوت کے ریٹ اور بڑھ جاتے ہیں. نیچے والے کہتے ہیں رشوت دے دو ورنہ وہ بڑا ایماندار ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پاس جائیں گے تو مر جائیں گے، یہی سے رشوت لے لیجیے. اور جناب والا رشوت خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جھنگ کے مسائل جھنگ وہ علاقے وہ بدنام ہو گیا، یہ کیوں بدنام ہوا، یہاں حالات کیوں خراب ہے؟ جاگیرداروں کو اپنے اقتدار کا سورج غروب ہوتا نظر آ رہا تھا، وہ دیکھ رہے تھے حق نواز شہید کی جلائی ہوئی شرما روشن ہو گئی ہے، وہ دیکھ رہے تھے یہاں غریب بیدار ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس کو دیکھا جب ہماری جاگیرداری ختم ہو جائے گی، اور نہ حق نواز کو شہید کرایا اور نہ احساس کاشمی کو شہید کرایا، میاں اقبال کو شہید کرایا، تین دنوں 5 نمازوں سے انتظار کیا گیا، اور ایک دین سے دو شکار کرتے رہے، ایک تو ہمارے علماء دین کو قتل کراتے، اسی طرح سے کہتے دلّی الیکشن نہ کرانا. نتیجہ کے طور پر 15 سال تک جنگ کی عوام کو الیکشن سے محروم رکھا گیا ہے. پھر آج مطالبہ ہے کہ جنگ جتنا بدنام ہے ہم کراچی کے ساتھیوں کی طرح جنگ میں اتنی پانا رکھتے ہیں، ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہفتے صبح ہی منانا چاہتے ہیں، آپ ہمارا تعاون کیجیے تاکہ جتنا بدنام ہے ہم اسے اتنا نیک ڈال سکتے ہیں. جناب والا جنگ وہ ضلع جو پاکستان بننے سے اس سے پہلے کا ضلع تھا، شیخوپورہ فیصل آباد اس کی جدید تحصیلیں تھیں، وہ تحصیلوں کو ضلع ضلع سے جدیدیں بن گئی، یہ بیچارہ ضلع کا ضلع ہے، اب چنوٹ بھی اگر ضلع بن گیا تو یہ تحصیل بن جائے گی، اور اس کی تحصیل چنوٹ میں بھی سوئی گیس ہے، جھنگ کی موجودہ تحصیل شیوپورٹ میں بھی سوئی گیس ہے، لیکن جھنگ میں نہیں ہے. جھنگ 85 میں وزیر اعظم محمد خان جو ریجو صاحب آئیں گے بڑے بڑے پوسٹر چھپے، آج اسی سال سوئی گیس دیتے ہیں. ابھی میرے مقابلے میں مسٹر وائن صاحب آئے، انہوں نے کہا 14 کروڑ روپے کا اعلان کرتا ہوں اور جون میں تمہیں سوئی گیس مل جائے گا. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کے اعلانات کے مطابق ہی ہمیں دے دو، یا پھر مان لو کہ صدر وزیر اعظم جو ریجو صاحب نے بھی فیصلہ کیا تھا اور رات رہی صحیح قطر وائن صاحب نے پوری کر دی. جناب والا جنگ کے مسائل میں سے سرمبے پلان کے تحت آج سے 30-20 سال پہلے بنجر زمینوں کو آباد کرنے والے مہاجر آئے، آج زمینیں آباد ہو گئی، قبضہ لے لگانے لگا، تو آج کا حصہ ہم تمہیں الاٹمنٹ نہیں دیتے، ان کی کھڑی سب فصلوں کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے، ان کو الاٹمنٹ دی جائے تاکہ وہ بیچارے سکھ کے سانس لے سکے. اور آج جنگ کے اندر کوئی حکومت ہیک بیچ نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسپتال کے راستے میں ریلوے کی لائن آتی ہے، اور طرح طرح کیا ایک بار جو شہید ہوئے ہمارے سینئر الیکشن کے جو ہمارے امیدوار تھے وہ بیچارے سسکرے تھے، خون نکل رہا تھا لیکن فاٹک بند تھا، اس صادق کے ساتھ یہ ہسپتال ہے، پرانا مطالبہ ہمارا کہ ہمیں پھول دیا جائے تاکہ وہ یہ جو ہے ہسپتال تک صحیح مریض ہو سکے اور ہمارا یہ مسئلہ حل ہو. اور اس وقت یہ ہے کہ انتظامی کارروائی کی حد ہماری پتیا کو روک لیا کہ آپ یہ آ رہے ہیں صبح دادا والے، اسے پہلے ہی مخصوص کر دیا. آج یہ وہ پتیا ہے کہ جو اس وقت 70 لاکھ کی جو ہے وہ مقروض ہے آج جنگ کی بندیا، لیکن اس کے لیے اس لیے سامنے نہیں کیا جاتا کہ یہ سفائے ساما کے پاس آ گئی. تو جناب محترم میں آج کے اس اجلاس کی اپنی تقریر کی وساطت سے اور جناب والا کی وساطت سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا تھا کہ ایرانی تقریب کاروں کو پکڑا جائے، ایران کے ہمارے خلاف گروپ و گندوں کو گرام دی جائے، اور اسی طرح پاکستان میں سابر سن کے نموس کے محبت کے لیے کوئی آئندی بل لایا جائے، اور اسی طرح جنگ کے مسائل حل کیے جائیں. اور میں ضروری سمجھتا ہوں کہ میں افغانستان کے مسئلے پر جہاں ہماری اختلافات کی باتیں ہیں، جو اچھی بات ہے ہم مجھے سماج تقسیم بھی پیش کرتے ہیں، یہ محمد نواز شریف صاحب کا جانا اور خاص طور پہ مولانا سمیع الحق کا کردار. اور آج میں کہنا چاہتا ہوں ملائیت ملائیت کرنے والوں، افغانستان ملاؤں نے فتح کیا، افغانستان کی فتح علماء کی فتح ہے، اور آج الحمدللہ وہ فاتح بن کر ہو چکے ہیں. یہی علماء تشریف جا رہے ہیں، یہی علماء آپ کو برما پاکستان میں ملیں گے، یہی علماء آپ کو چند روز کے بعد فلسطین میں ملیں گے. ملائیت کو بدنام کرنا آسان ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر دل کی سفر کو لیے پھرتے ہیں اور ہر سما کے لیے دین کے لیے فتح کے نام اس کے لیے اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں.
شکریہ. سلامت کی اصل کو بے نقاب کرتے ہوئے اور متاثرین کی امداد کے لیے مولانا اعظم طارق نے فرمایا.
طارق صاحب 15 منٹ.
شکریہ جناب. محمد وسلم علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قال علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا دعوۃ المظلوم فانہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب. جناب اسپیکر، سیلاب کے مسئلہ پر اس معزز ایوان میں جس سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے کر اس پر حقیقت پسندانہ گفتگو ہونی چاہیے، مجھے انتہائی دکھ ہے سوائے ایک دوسرے پر ذاتی حملے کرنے کے اور ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے سیلاب کے صورتحال، عوام کی زبوحالی اور پریشان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کوئی معقول طریقہ سے ہم لوگ آج یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ گفتگو کرنے سے بھی قاصر ہیں. ہر شخص کی ایک ذاتی رائے ہوتی ہے. میں اپنی ایک آزادانہ، ایماندارانہ ذاتی رائے رکھتا ہوں، وہ صرف جنگ میں بیٹھ کر یا کسی دور جگہ سے دوربین لگا کر معائنہ کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل سے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اول روز سے جہلم سے لے کر مظفر گڑھ تک اس سیلاب کو جتنا قریب سے دیکھا، اور اس موقع پر اپنی عوام کی جس انداز میں اللہ تعالی نے ہمیں خدمت کرنے کی توفیق دی، میں اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہوں. اور میں چیلنج کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری جماعت سپاہ صحابہ نے بعض ایسے علاقوں میں اس انداز میں کام کیا ہے کہ خود فوج اور خود آزاد ادارے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی ایم این اے ایسا لایا جائے جس نے پانی کی خونی موجوں میں کود کر کرائے پر کشتیاں حاصل کر کے 6-6 میل پیدل پانی میں سفر کر کے اپنے ان بھائیوں تک خوراک پہنچائی ہو، درختوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتارا ہو، یہ ایک لمبی تفصیل ہے. لیکن سیلاب کے عنوان پر میں یہ ایک رائے رکھتا ہوں کہ یہ سیلاب آیا نہیں ہے، یہ سیلاب لایا گیا ہے، یہ سیلاب قدرتی آفت نہیں ہے. میں اس قدرتی آفت اس کو اس لیے قدرتی آفت نہیں مانتا، میری بات سننا، ایماندار رائے رکھتا ہوں، آزادانہ رائے رکھتا ہوں، یہ آپ 10 مرتبہ کہیں، یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ ایک حکومتی غفلت یا پھر حکومتی سازش کا نتیجہ ہے. آج یہ کہا جاتا ہے کہ جناب منگلا بارشیں ہوئی، یہ بارشیں صرف آزاد کشمیر میں ہوئی، یہ بارشیں پاکستان میں نہیں ہوئی، یہ بارشیں جہلم میں نہیں ہوئی،
اور پھر حوالہ دیا جاتا ہے 1929 کا، جس دور میں آپ کے پاس نیا نظام نہیں تھا، جس دور میں آپ یہی چاہتے ہیں کہ آج پھر 1929 میں آپ واپس چلے جائیں۔ آپ کو محکمہ موسمیات نے قبل از وقت آگاہ کیا۔ یہ بحث تو جہلم کے اس منگلا ڈیم کے اوپر بیٹھ کر ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بتلائیں گے کہ 3 روز پہلے دریائے جہلم کو بند کر دیا گیا اور پانی کو اسٹور کرنا شروع کر دیا گیا۔ پیچھے سے بارش ہو رہی ہیں، جو قطرہ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر اترتا ہے وہ 72 گھنٹے میں منگلا ڈیم تک پہنچتا ہے، اور یہ جو بارش ہوتی رہی، آخر ادارے خبردار کرتے رہے، جب معلوم تھا کہ بارش اتنی تیزی سے ہو رہی ہے تو پہلے ہی پانی کو بند کیوں کر لیا گیا؟ پہلے ہی 2-3 اگر کھلے رکھ دیے جاتے، جیسے جیسے پانی کا ریلا آتا جاتا وہ آگے چلتا جاتا، اس طرح سیلاب کی کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں اسی بات پر بحث کر لی جائے، کیا 10 لاکھ کیوسک سے اوپر پانی کا اتنا پریشر، یہ یک لخت آسمان سے ٹوٹ پڑا؟ ہر دل ایسے نہیں ہے، کوئی چاہے تو میرے ساتھ اس بات پر مبالغہ کر لے۔ میں کہتا ہوں یہاں بات کرنے کی بجائے آپ آئیں ٹی وی پر، ریڈیو پر ہمارے ساتھ بات کریں اور عوام پر فیصلہ چھوڑ دیں۔ ہم اپنا موقف پیش کرتے ہیں، آپ اپنا موقف پیش کریں۔ اگر عوام کہے یہ سیلاب لایا گیا ہے، یہ سیلاب حکومت کی غفلت سالس کے نتیجہ ہے، تو آپ کو مان لینا چاہیے کہ یہ غلطی آپ سے سرزد ہوئی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ پانی کو سٹور کرنا، پانی کو روکتے چلے جانا، اور یہاں تک کہ جب ڈپٹی کمشنر ایس پی جیلم کو معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کو محفوظ مقام پر لے گئے۔ کیا قصور ہے اس عوام کا، کیا جرم ہے اس عوام کا کہ اسے مطلع نہیں کیا گیا؟ اسے رات کو جب 12 بجنے کے قریب ہوئے، لوگ سو رہے ہیں، پھر آپ کا پانی، یہ ڈیم کا پانی خطرناک نشان سے اوپر چلا گیا ہے، آپ نے لوگوں کو مطلع بھی نہیں کیا۔ اب اگر آپ پانی چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی سائرن بجا دیجئے، کوئی خطرے کا الارم دے دیجئے، عوام کی آگہی کے لیے کوئی تو کام کیجئے، لوگوں کو پتہ چل جائے، یا 2-4 گھنٹے اور سفر کر لیجئے۔ نہیں تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے، آپ اس کا ایک دروازہ کھول دیں، 2 گیٹ کھول دیں، 3 گیٹ کھول دیں، یک لخت رات کے 12 بجے جب مخلوق خدا سوئی ہوئی ہے، سارے کے سارے گیٹ کھول دینا اور عوام کو ایک پانی کی عزت میں مبتلا کر دینا۔ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قدرتی آفت ہے، یہ قدرتی آفت نہیں ہے، یہ آپ کی غفلت، یہ آپ کی سازش کا نتیجہ ہے۔ آپ چاہتے تھے، حکومت چاہتی تھی کہ عوام کا رجحان بدل دیا جائے، عوام پر جب سیلاب آئے ہمارے پاس وسائل ہوں گے، ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہوں گے، ہمارے پاس دیگر چیزیں ہوں گی، اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں ہوگا، ہم ایک جگہ جگہ جا کر ڈھونگ رچائیں گے، اپوزیشن کے پاس جب کچھ نہیں ہوگا اسے بدنام کرنے کا موقع مل جائے گا، ہمیں عوام کے سر پر ہاتھ رکھ کے خدمت کا نام نہاد پھریرا لہرانے کا موقع مل جائے گا۔ آج یہ کہا جاتا ہے اپوزیشن نے کیا کردار ادا کیا، میں بھی اپوزیشن سے تعلق رکھتا ہوں، آؤ میرے ضلع میں پوری گورنمنٹ ایک طرف، میں اور میری جماعت ایک طرف، تم آ کر لوگوں سے پوچھو کہ کس نے عوام کی خدمت کی ہے۔ آپ لوگ ایک ٹرک لے کر، 10-10 ٹرک لے کر گئے، جب 2-2 فٹ پانی آیا تو وزیر موصوف واپس چلے آئے، بتلاؤ پھر 5-5 ٹرک لے کر 3-3 میل پانی کو کراس کر کے واسو آستانہ میں کون پہنچا، روڈی سلطان میں کون پہنچا، 18 ناری میں کون پہنچا، پین گارڈن خان میں کون پہنچا، جیلم میں کون پہنچا، ڈیرا میں کون گئے، مرکوال میں کون گیا ہے، کسی عوام نے کہا ہے کہ تم لوگ ہو؟ آپ نے حکومت کا پیسہ نہ صرف یہ کہ اپنوں پر خرچ کیا، بلکہ نوبت یہاں تک اگر مخیر حضرات نے کوئی ٹرک بھر کے بھیجی، کوئی سامان بھیجا، انلوڈ کرا دیا گیا، مجسٹریٹ انلوڈ کرا لیتا ہے، ڈپٹی کمشنر انلوڈ کرا لیتا ہے، زبردستی لوگوں سے پیسے وصول کیے گئے، اور وہ پیسے، وہ سامان انلوڈ کرا کر مسلم لیگ کا اس کے اوپر چھپا لگا کر پھر کہتے ہیں یہ تو مسلم لیگ دے رہی ہے، یہ تو حکومت دے رہی ہے۔ میں اس بات پر گواہ ہوں، میں نے جب سیلاب آیا میں نے اپنے ضلع کے ڈپٹی کمشنر سے کہا لوگ ڈوب رہے ہیں، آپ مجھے کشتیاں دیجیے، ہم کشتیاں لے کر ہم لوگوں تک کھانا پہنچاتے ہیں، ہم لوگوں تک سامان رسد پہنچاتے ہیں، ہم درختوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو اتارتے ہیں۔ کہا جی آپ کو سامان نہیں مل سکتا، میری تاریخ استقاق آئی ہوں، جس روز وزیر اعظم جھنگ جا رہے ہیں اس روز میں ڈپٹی کمشنر کو ملنے کے لیے وہاں گیا تو کورٹ لگے کہ ایک سرجنٹ نے مجھے روک دیا. کہنے لگے جناب آپ کی گاڑی اندر نہیں جا سکتی. میں نے کہا کیوں نہیں جا سکتی؟ کہ آپ کی سرکاری اندر سرکاری گاڑی جا سکتی ہے. میں نے اسے دکھایا کہ وہ شکست خوردہ امیدوار جو میرے مقابلے میں شکست کھا گیا ہے اس کی پرائیویٹ گاڑی وہ کھڑی ہوئی ہے, آپ مجھے کیسے روک رہے ہیں؟ اور دوسرے دن پتا چلا کہ مجھ پر مقدمہ قائم کر دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم بریفنگ دے رہے تھے, اعظم طارق مسلح کے مینوں کے ساتھ وہاں چلا گیا جبکہ وزیر اعظم ابھی طیارے سے نہیں اترے. یہ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں تعاون کریں, اپوزیشن نے جو اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا وہ ان کے سر, جنہوں نے تعاون کیا عوام کی خدمت کی آپ نے اس تعاون کا کیا سلا دیا؟ آپ نے اس تعاون کے بدلے میں کیا ہمیں دیا؟ نتیجہ یہی دیا. آپ نے مووی کے انتظار میں آؤ اگر کسی کو ثبوت چاہیے پروف چاہیے میں تمہیں جنگ میں پروف دیتا ہوں کہ تم دوبارہ ذمہ دار حکومت کا سامان ہاتھوں میں لے کر مووی بنائی بعد میں وہی کیمپ میں واپس آ گیا. وزیر اعظم جب جنگ میں گئے ایک جناب بہت بڑے دکان سجا دی گئی, ٹھیک کے ڈبے ہیں بوریاں ہیں. میں نے کہا آج تو قوم کے گھر بھر جائیں گے, لیکن کیا ہوا کہ وزیر اعظم نے بیان دینا اور تقریر کرنا بھی پسند نہ کی, وہ واپس آئے سارا سامان ٹرکوں پہ لادا واپس بازار میں آ گیا. یہ ڈرامہ بازی ہوئی حکومت. آؤ پوچھو آج یہ فیصلہ عوام سے لو کہ خدمت کس نے کی ہے, مذاق کس نے کی ہے. پھر دورے شروع کر دیے گئے اور دورہ کیا ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے پوری ڈویژن کی انتظامیہ تیاری کر رہی ہے, ہیلی پیڈ بھر رہا ہے, وزیر اعظم تشریف لا رہے ہیں, استقبال ہو رہا ہے جیسے انڈیا کو فدا کر کے آ رہے ہیں. یہ انڈیا کے فاتح آ رہے ہیں, ان کا استقبال ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہاں جناب ایس ایچ او صاحب؟ وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے جی. ڈی ایس پی صاحب کا ہے جی, وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے. ڈی سی کا ہے, وزیر اعظم کا استقبال ہو رہا ہے. اور خدا کے بندوں قوم مر رہی ہے, ان کے پاس کشتیاں لے کر جانے والا کوئی نہیں, خوراک لے کر جانے والا کوئی نہیں. تمہیں اس موقع پر بھی استقبال کی پڑی ہوئی ہے اور ساری قوم کو, ساری گورنمنٹ کو, ساری انتظامیہ کو آپ نے وقف کر دیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے استقبال کرے, آپ کی ویڈیو بنائے. آپ کے لیے پہلے سے کچھ لوگوں کو آؤ میں پروف دیتا ہوں. کیا جب وزیر اعظم جنگ میں گئے اور انہوں نے جن لوگوں کو آٹا تقسیم کرنا تھا ان میں سے کوئی ایک بھی مستحق نہیں تھا؟ وہ سارے کے سارے ضلع کونسل کے بیندار تھے, وہ ضلع کونسل کے بیندار تھے. یہ فراڈ, یہ دھوکہ, یہ اب نہیں چلے گا. یہ بات کون پوچھنا چاہتی ہے؟ یہ ڈیم بھرا کیوں گیا؟ پانی روکا کیوں گیا؟ دریا کے پانی روک کر گیٹ بند کر کے ڈیم کو بھرتے چلے جاتے ہیں, پھر رات کو چھوڑ دیتے ہیں. جتنے لوگ شہید ہوئے, جتنی املاک سہ ہوئی, میں حکمرانوں کو اس کا قاتل سمجھتا ہوں. اس لیے اس میں کوئی شک نہیں. کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے وہی ہوگا, کوئی نئی بات نہیں ہوگی. جھوٹے مقدموں میں ملوث کرتے ہو, ہزار کر دو ہماری جانے بلا. کیا دیا ہمیں؟ جس روز سے ایم ایل اے بنا ہوں ایک پیسہ بھی گرانٹ کا نہیں دیا گیا. یہ تمہاری انتقامی کاروائیاں دنیا جانتی ہے. جو ہو کر سکتے ہو کرو, لیکن سدائے حق سے نہ باز آ سکتے ہیں, نہ تمہارے ظلم و جبر کو ہم انصاف کہہ سکتے ہیں, نہ تمہاری اسلام دشمنی پہ پردہ ڈال سکتے. جناب محترم, اس موقع پر آج یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ایک طرح سیلاب کے بعد حکام کے دورہ جات, اس کی تفصیلات جیسے کہ میں نے آپ گیس کی ہے یہ سب کے سامنے ہیں. اب آئیے ایسے بھی واقعات پیش آئے. پچھلے ہفتے کی بات ہے میں اسمبلی کے فورم پر کہہ رہا ہوں, وزیر اعلیٰ کی خبر آئی ٹی وی میں کہ وزیر اعلیٰ پنڈ دادن خان گئے. لو میں آج چیلنج کرتا ہوں, وزیر اعلیٰ اس دن پنڈ دادن خان گیا ہی نہیں. اور جو آپ خبر آ رہی ہے پنڈ دادن خان گئے, تو آپ خبریں بنائیں. خبریں بنانے سے کبھی قوم کی مصیبتیں دور نہیں ہوا کرتی.
صاحب آپ کے دو منٹ باقی ہے.
جی میرے دو منٹ نہیں ہے, آپ گھڑی دیکھیے. آپ مجھ سے پہلے آئے بھی تو میرے پانچ چھ منٹ باقی ہیں. جناب آپ کے بعد میں تشریف لائیں
جی.
اس لیے جناب والا میں نے یہ رائے ایماندارانہ طور پر ایک ایک میں تین مرتبہ جیل میں جا چکا ہوں. آپ جیل ابھی سے شروع کر لیجئے, عوام سے پوچھ لیجئے پانی روک کر چھوڑا گیا ہے یا اچانک پانی آ گیا تھا. اگر عوام کہہ دے پانی اچانک آیا تھا, اعظم طارق اسمبلی کی رکنیت چھوڑ دے گا. اور اگر عوام کہے پانی کو سٹور کر کے رکھا گیا ہے, پھر اس کو قدرتی آفت کہنا, یہ قدرت کے اوپر الزام لگا کر اپنے اپنی برائی اپنے دامن سے طاقت ہونے کے مترادف ہے. میں جناب اسپیکر اب یہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے یہ قومی حادثہ ہے، یہ قومی شانے سپریم کورٹ کے آزاد ججوں پر مشتمل ایک آزاد بینچ تشکیل دیا جائے، وہ اس بات کی تحقیقات کرے کون تھے وہ لوگ جو اس سازش میں ملوث ہیں. آخر وہاں کی پولیس اور انتظامیہ کو 12 گھنٹے پہلے خبر ہو گئی، عوام کو خبر کیوں نہ ہوئی؟ دوسرے جتنے نقصانات ہوئے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے جو زمینیں بنجر ہو گئیں، ویران ہو گئیں، اب وہاں نئی فصل کی بجائی ہے. نئی فصل کی بجائی کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں، ان کا اثاثہ جو ہے وہ پانی کے سیلاب کی نظر آ چکا ہے. لہذا فوری طور پر تمام کسانوں کو 1 سال پر بلا سودی قرضے دیے جائیں، ان کو بیج فراہم کیا جائے، انہیں فوری طور پر جو ہے وہ کھاد فراہم کی جائے، انہیں سپرے فراہم کیے جائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، مکان ٹوٹ گئے، شہروں کے شہر بہ گئے اور پورے کے پورے قصبات کے نشان ختم ہو گئے. لوگوں نے مکان تعمیر کرنے ہیں تو سیمنٹ غائب ہو گیا ہے، سیمنٹ ملتا ہی نہیں ہے. سیمنٹ چاہیے تو یہ تھا کہ سیمنٹ کی فراوانی ہوتی، کم از کم حکام والا ارباب دست کشا میں ان سے اپیل کروں گا، وہ مخصوص علاقوں میں سیمنٹ اپنی اصلی قیمت پر اگر فروخت کر دیں تو ان کا قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ نقصانات
اقبال بیدی صاحب، راجا اقبال بیدی صاحب والا پوائنٹ آف آرڈر، کوئی ضروری بات ہے تو راجا صاحب
لیجیے، میں ٹائم نوٹ ہے.
جی جی راجا اقبال بیدی صاحب.
مولانا صاحب نے پنڈ راجن خان کا بہت بار ذکر کیا ہے جی بیچ میں، تو یہ تو اپنے جو ان کے لیڈران یا ان میں سے جو بھی کوئی گیا ہے وہ سنا تھا کہ گئے ہیں، کیونکہ میرا حلقہ ہے اور میں پہلے دن سے وہاں موجود ہوں. ایک پہلی بات یہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایم این اے کی بات کی کہ جو پانی میں گیا اور کسی نے کوئی چیز پہنچائی. ایم این اے ان کی ایک تقریر کے شروع میں فکرے تھے، تو اس کا میں خود ان کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ میں وہ ایم این اے ہوں جس نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی ایم این اے، میں ان کے سامنے ہوں، میرے ساتھ چلے وہاں، میں وہ ایم این اے ہوں. دوسرا نمبر انہوں نے وزیر اعلیٰ کی بات کی، وزیر اعلیٰ پنڈ راجن خان کا ایک وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ اس کے ساتھ پنڈ راجن خان، وہ غلطی سے چھپ گیا جس کی یہ بات کر رہے ہیں. وہ ہرنپور کا مقام ہے، پنڈ راجن خان تحصیل کا وہ حصہ ہے. وزیر اعظم صاحب اس کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے وہاں پنڈ راجن خان میں تشریف لائے. یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کریکٹ کر لیں، مولانا صاحب ہیں، مولانا صاحب کو سوچ کے بات کرنی چاہیے.
شکریہ جناب اسپیکر. اس بھری مجلس میں کوئی ایک ایم این اے نکل آیا ہے؟ میں نے یہ کہا کوئی جاؤ میرے جیسا ایم این اے جس نے جہلم سے لے کر مظفر گڑھ تک، جہلم سے لے کر مظفر گڑھ تک وہ پانی میں کودا ہو، مظفر گڑھ سے لے کر جہلم تک ایک ہلکے میں کیا ہو اور وہ اس کے پاس
ٹوانا صاحب
کا پیسہ نہ ہو.
ٹوانا صاحب والے پوائنٹ آف آرڈر. جی ٹوانا صاحب.
جناب اسپیکر، مولانا نے پھر ذکر کیا، راجا صاحب نے ایک بات کی اور یہ صبح یہ خبر لگی ہوگی، ہم جتنے اس علاقے کے ایم این اے، میں خود شروع سے لے کے آخر تک اس علاقے میں رہے، پانی میں رہے، کشتیوں میں گئے، پانی جھاگ کے گئے، تیر کے گئے، یہ بات غلط کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی ہے اور کوئی نہیں رہا. ایک میں نہیں، جو جو اپنے اپنے علاقوں کے ایم این اے تھے، ہر ہر ایم این اے وہاں رہا ہے. یہ غلط بات ہے، اس طرح یہ غلطی نہیں کرنی.
نو مور پوائنٹ آف آرڈر. جی بولن صاحب ختم کرے دی.
مجھے بولنے تو دے جناب اسپیکر. میں محترم دیوانا صاحب کی بڑی قدر کرتا ہوں.
برجیش تھا صاحب،
برجیش صاحب آپ کی باری آ جائے گی. جناب اسپیکر، میں مولانا صاحب سے بڑے ادب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تو چاہتا تھا میں ان کی تقریر میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا تھا، صبح بھی اور کل بھی غالباً اپوزیشن کی طرف سے بڑی غلط بیانی سے کام لیا گیا ہے. ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کے ایم این اے جن میں خود شامل ہوں، میں خود ٹرکوں کا 15 ٹرکوں کا قافلہ لے کر
ذمہ
دار گیا ہوں اور ان کی یہ بات غلط ہے. کئی طور پر مسلم لیگ کے ایم این اے جو ہیں وہ علاقوں میں نہیں گئے، ہمارے علاقوں میں سیلاب
نو موت پڑھنا
پڑا، ان سیلاب زدہ علاقوں کے لیے جاوید اقبال
شاہ صاحب تشریف رکھے. جی شاہ صاحب، آپ کا نام ہے تقریر میں، آپ اپنی باتیں کہہ دیں. جی یہ بولانا
شکریہ جناب ممبران قومی اسمبلی. آپ ضرور تشریف لے گئے. میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ پانی میں میری طرح
کودا ہو. اپنی بات ختم کر رہے ہیں.
میں نے کہا تھا میری طرح پانی میں کودا ہو اور تیرتا ہو, اور کسی کو ابھی بھی شوق ہو تو میرے ساتھ پانی میں تیر کر دیکھ لے. اگر کوئی مجھ سے آگے بڑھ جائے ان ایم این او میں سے تو میں کہہ دوں گا کہ انہوں نے ہم سے جانا. اور میں نے جیلم سے لے کر مظفر گڑھ کی بات کی ہے. چلو بھارت
جی بلا
جناب والا, میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے حکومت کی دی ہوئی کشتیوں اور حکومت کے پیسے کو استعمال کیا. لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں ہم نے روزانہ 1000 روپے
تشریف رکھے. لیٹ ہم فنش دی تو صاحب تشریف رکھے جی.
جو تشریف
جی تشریف رکھے جی. جی مولانا صاحب
یہی مقابلہ کر لو اولمپکس میں کیا کریں گے.
جی مولانا صاحب
آپ لوگوں کو تیرنا سیکھنا چاہیے کیونکہ قوم کو ڈبوتے وقت پھر بچانا بھی ہونا چاہیے. شکریہ شکریہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کوئی اور بھی بولنا چاہتا ہے تو بیٹھ جاتا.
ختم کریں جی پلیز.
جی آپ نے ٹائم نوٹ کیا, یہ میرے
خیال
کر گئے.
نہیں
شکریہ جناب اسپیکر. تو یہ میرے ایک میں ایماندارانہ میں اب بھی کہتا ہوں خدا نہ خواستہ اپوزیشن کی حیثیت سے یا مخالفت بنا مخالفت نہیں, جو دیکھا جو سمجھا جو ذہن میں آیا میرا حق ہے کہ میں بغیر کسی خوف و خطرے کے اسے اس ایوان میں بیان کروں. میں نے بغیر کسی خوف و خطر کے بغیر سوچے سمجھے تاکہ ایماندارانہ طریقے سے حقدار کو حق پہنچے اور کسی قسم کا کوئی غبن نہ ہو جس کے اوپر عوام جو ہے وہ پریشان ہے, عوام محسوس کر رہی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو مرضی آپ کی ہے. ہم نے تو آپ کی مدد کے بغیر اللہ کے بھروسے پر جو ہم سے عوام کی خدمت ہو سکی ہم نے کی ہے. شکریہ
مولانا. تشدد اور حکومت کی ناانصافی پر احتجاج کرتے ہوئے حضرت مولانا اعظم طارق نے فرمایا.
کیوں شکریہ جناب اسپیکر. از ذوالفقار کے عنوان پر آج تیسرا روز ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ایک بحث چل رہی ہے اور روزانہ اخبارات میں پاکستان کی عوام اسمبلی کی اس کاروائی کو ایک لطیفہ سمجھ کر بڑے مزے سے پڑھ رہی ہے. عجیب بات یہ ہے آج تک اسمبلی میں جتنی بحثیں ہوئیں ایک طرف سے دعویٰ ہوتا تھا مدعی اور دوسری طرف سے ملزم اپنی صفائی دیتا تھا, لیکن از ذوالفقار کا مسئلہ ایک ایسا انوکھا آیا ہے جس میں مدعی تو ہے لیکن ملزم بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور صفائی دینے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. از ذوالفقار کے بارے میں جتنے بھی اس وقت تک ثبوت حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں قوم یہ دیکھنا چاہتی تھی آیا پی ڈی اے ان تمام تر پروفوں کا دلائل کا جواب دے گی, لیکن پی ڈی اے کی طرف سے بڑے شاندار طریقے کے ساتھ اس بات کو لایا گیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہم حوصلہ داد دیتے ہیں حکومت کے اس حوصلے کی کہ اس نے 2 سال تک بڑی برداشت کا اظہار کیا اور کبھی از ذوالفقار کے بارے میں کوئی بات نہ اٹھائی. اس کی داد دینی چاہیے. اور اس وقت قوم اور ہم آزاد بینچوں سے صرف یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتلائیے کہ 2 سال میں کتنے لوگ آپ نے گرفتار کیے, کتنے لوگوں کے مقدمات عدالتوں میں چلے, کتنے لوگ سزا کو پہنچے اور کتنے مجرم اس وقت آپ کے پاس ایسے ہیں جنہیں آپ قوم کے سامنے لا کر ان کی زبان سے یہ بیان کروا سکتے ہیں کہ ان سے یہ جرم سرزد ہوئے. باقی رہی میرے بھائی نے بتلایا کہہ رہے ہیں کہ پولیس کرا دے گی, میں یہ بھی بات کرانا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان میں دہشت گرد تخریب کار کہنا یہ ایک ریت چل پڑی ہے. آج تک سوویت یونین افغان مجاہدین کو دہشت گرد کہتا رہا, انڈیا آج بھی کشمیر کے آزادی حریت کے لیے جنگ لڑنے والے مجاہدین کو دہشت گرد کہہ رہا ہے اور یاسر عرفات کو آج بھی اسرائیل دہشت گرد کہہ رہا ہے. اپنے مخالف کو دہشت گرد کہنا
یہ ایک ریت چل پڑی ہے. اور پھر جہاں تک یہ ہے کہ کسی سے اگلوانا, یہ ہماری پولیس کا موجودہ گورنمنٹ کے دور میں یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. میں ابھی کہتا ہوں آپ ایک دن کے لیے میاں نواز شریف صاحب کو پولیس کے ہاتھ میں دے دیں, دوسرے دن وہ کبھی بھی مسلم لیگ کے صدر اور وزیر اعظم ہونے کا اعلان نہیں کریں گے. یہ پولیس ہے, اس کی بے شمار وضاحتیں ہیں. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر جناب غلام حیدر واحد صاحب نے یہ کہا کہ چنیوٹ میں جناب سپاہ صحابہ کے مولویوں نے قرآن کو آگ لگا دی اور ایک بیان بھی شائع کرا دیا, فیصلہ باد سے بھی بیان شائع کرا دیا.
اعظم طارق صاحب اپنے نام لے کے جو جس چیز کا ذکر کیا اس کو کارروائی سے ایکسپنج کیا.
شکریہ. یہ ویسے میں نام نہیں لیتا, کسی بھی وزیر کو اگر پولیس لے دے تو حال یہی ہوگا. تو جناب والا اب وہ جو حیدر واحد صاحب نے صوبائی اسمبلی میں بیان دیا, میں قومی اسمبلی کے فورم پر اسے چیلنج کرتا ہوں اور آج وہ جیل میں جو 10 سال کا بچہ ہے اس کی کیسٹ, جو جیل میں علماء کرام ہیں ان کی کیسٹ, ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ میں یہاں لے کر آیا ہوں. وہ کہتے ہیں میں الٹا لٹکا دیا, ہمارے جسم میں مرچیں داخل کی گئیں اور ہمیں مارا گیا, ہمیں کہا گیا اس وقت تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارے پڑھائے ہوئے بیان تم نہیں بولتے. اور وہ کیا پڑھا رہے تھے کہ تم یہ کہو کہ مسجد کے امام نے, سپاہ صحابہ کے صدر نے, مولانا منظور احمد چنوٹی نے, فیصل آباد میں مولانا منیب الرحمان نے ہمیں کہا ہے قرآن جلا دو. یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت پاکستان کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم ہے وہ موجودہ حکومت کی بی پارٹی پولیس ہے. پولیس سے بڑھ کر کوئی دہشت گرد نہیں ہے. آج میں نے اسی فورم پہ کہا 10-10 سال کی بچیوں کو آپ جنگ میں سیاسی مخالفت کی وجہ سے ان کے جسموں کو سگریٹ سے جلایا. میں نے اسی فورم پر 1300 آدمیوں کی تصویریں صدر محترم کو دی, سپیکر کو دی, 1300 آدمیوں کو پکڑا, مارا, ان کی چمڑی ڈھیر دی اور ان سے 50 لاکھ کے قریب ان کا سامان جیل والوں نے ضبط کر لیا, آج تک نہیں دیا. کیا قصور ہے؟ وہ سارے چھوڑ دیے. پھر کہنے لگے ان میں مجرم کوئی نہیں ہے, جرم کیا ہے؟ بھائی آپ کے سیاسی مخالف ہیں, اب ہم دہشت گرد ہو گئے. جب آپ ہمیں وضاحتیں دیتے تھے اس وقت محب وطن تھے, آج لے لیں تو محب وطن ہوں گے. اگر ولی خان کی پارٹی والے حضرات کل تک آپ کے ساتھ نہیں تھے تو آپ غدار کہتے تھے, اگر ایم کیو ایم کل تک آپ کے ساتھ تھی آپ محب وطن کہتے تھے, اب آپ کے خلاف دہشت گرد ہیں. دہشت گردی کے یہ جانتے جو آپ نے مخالفین کے لیے بنا رکھے ہم نہیں مانتے, یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. کے بارے میں جو بات ثابت ہو چکی ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے حوصلے کی داد دیتا ہوں. 2 سال تک آپ نے صبر کیا, اب قدم آگے بڑھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. عزل افکار کے مسئلے میں آپ قدم بڑھائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اپنے مخالفین کے ساتھ جو رویہ آپ نے اپنایا ہوا ہے اس ملک میں, آج یہ جے سالک صاحب وہ بیچارے تنہا ہیں, اندر پلاسے ہو کر پریشان ہو گئے ہیں. ورنہ ہمیں پوچھئے اس وقت سینکڑوں ساتھی جیلوں کی زینت بنے ہوئے ہیں, بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں, ہتھکڑیاں پہنی ہوئی ہیں, کون سا مقدمہ ہے جو ہمارے اوپر لاگو نہیں کرتے ہو, بے گناہ کو پولیس سے پٹواتے ہو, آواز ماؤں بہنوں کی توہین پولیس سے کرواتے ہو اور پھر دہشت گرد بھی کہتے ہو. اس دہشت گردی کے لیبل کو ہم نہیں مانتے. اگر آزادی کے لیے, حقوق کے لیے, اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنا اور آپ کے سامنے شیشا پلائی دیوار بن کر ڈٹ جانا یہ دہشت گردی ہے تو ہم سب سے بڑے دہشت گرد ہیں. ہم اقرار کرتے ہیں پھر ہم دہشت گرد ہیں. اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں عبد الفتار کے مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن شرط یہ ہے آپ آگے تو چلیے عدالتوں میں تو آئیے. لیکن عدالتوں کو کیا کہیں, جو صحیح عدالتیں تھیں اب ان کے بغیر ایک سپیڈی کورٹ بنا لیے. میں یہ آخر کہتا ہوں یہ سپیڈی کورٹ یہ خصوصی عدالتیں یہ آزاد عدالتیں نہیں ہیں، یہ آپ کے شہر پر چلتی ہے۔ میرے پاس پروف ہے، میرے جنگ کا چیئرمین مدعی بیٹھ کے گواہ بیٹھ کے، لیکن جج نے پھر بھی 5 سال سزا دے دی، کہتا ہے میں مجبور ہوں سزا دینے کا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے اپنے متا اپنے اختیارات میں اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے عدالتیں بنا رکھی ہے اور پولیس کو وہ اختیار دیے ہے۔ پولیس کا ایک سرجنٹ میرا راستہ روکتا ہے، یہ پورے سیلاب کے دور گزر گیا، کیا کچھ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا؟ جناب والا باز آئیے، ورنہ ٹھیک ہے آج آپ کے پاس کرسی ہے وہ ہمیشہ تو نہیں رہے گی، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اللہ کے فضل سے، عوام کے تعاون سے، ہم آج بھی جب پاور رکھتے ہیں ہم چاہتے تمہارا داخلہ بند کر سکتے ہیں۔ اس لیے انسان بنو، جیا جینے دو۔ یہ کیا جنگ شروع کر رکھا ہے؟ یہ ہمارے دل کی آواز ہے، مار مار کے لوگوں کو برا حال کر دیا ہے، جیلیں بھر کے رکھتی ہیں، اور پھر الزام دہشت گرد، پھر الزام دہشت گرد۔ اس لیے گرفتار کے مسئلے پر میں پھر کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں وزیر اعلی مائی کے بیان کو اسمبلی کے فورم پر چیلنج کرتا ہوں، لاؤ کوئی اسمبلی کے اندر کوئی کمیٹی بناؤ، ہم تمہیں وہ بچے دکھاتے ہیں، وہ جیل کے اندر قیدی دکھاتے ہیں۔
مولانا طارق صاحب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، وہاں
شکریہ، ہم آپ کے سامنے پھر میرے بات کس کو لائیں گے؟ ابھی تو کام ختم ہو رہا ہے، سنو کڑوی کڑوی کوئی سناتا ہے،
آپ اپنی بات مکمل کریں،
کڑوی باتیں کوئی کوئی سناتا ہے، ہر ایک کے اندر جگرا نہیں ہوتا۔ 2 سال ہو گئے ہیں، دوسرا سال ہے، ایک پیسہ گرانٹ کا نہیں مل رہا، ایک پیسہ کیوں نہیں مل رہا؟ مخالف جو ہوں کیوں نہیں مل رہا؟ یہاں سے چلا گیا تو 4 مہینے سے لاہور میں پڑا ہوا ہے، جو کام شروع تھے وہ روک دیے گئے ہیں، لیکن ان باتوں سے موقف نہیں چھوڑے جا سکتے۔ دجل فریب کو حقیقت نہیں کہا جا سکتا، ظلم تو رحم نہیں کہا جا سکتا، بے انصافی تو عدل نہیں کہا جا سکتا۔ اس لیے اگر میں پیش کرنا آپ کہیں نا، میں نہیں کر سکتا، اس کا پیش کرتا ہوں، میں کل کو اسی اسمبلی میں وہ کیسٹ پیش کرتا ہوں۔ 10 سال کے بچے، ان کے جسم میں مرچے میڈیکل سرٹیفکیٹ مل گئے، 1 مہینے کے بعد میڈیکل سرٹیفکیٹ بنائے، انہوں نے کہا اس لڑکے کو 100 ڈنڈا مارا گیا، اس کو 2 مہینے 2 گھنٹے الٹا لٹکایا گیا۔ اور کیوں؟ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جنگ میں آپ کو شکست دی ہے، آپ ظلم کر لو پورے پنجاب میں تمہیں شکست دی جائے گی۔ اس لیے وقت آنے والا ہے، دور نہیں کاموں کی میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ اللہ عزیز کیا بھاؤ رکھتی ہے۔ شکریہ
شکریہ۔
رحمان رحیم، شکریہ جناب اسپیکر۔ بابری مسجد کا مسئلہ عالم اسلام کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے، اور بابری مسجد صرف ایک مسجد ہی نہیں بلکہ اس وقت اس دور میں یہ مسجد مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کی غیرت و حمیت کا ایک نشان بن چکی ہے، اور پھر خاص طور پر بابری مسجد در حقیقت مسلمانوں کی بقا اور بھارت کے مسلمانوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر بابری مسجد کے سلسلے میں آج ہم لوگ خاموشی اختیار کر لیں اور اسے سرد موری سے کام لیتے ہوئے اس مسئلے کو بھی ہم اپنی غفلت اور سستی کا نظر کر دیں، تو پھر اس کے بعد خاص طور پر ہمارے پڑوسی ملک کے وہ مسلمان جن کی نظریں اللہ کے بعد پاکستان کے مسلمانوں پر اور عالم اسلام پر لگی ہوئی ہیں، یقیناً پھر وہ مایوسیوں کی گہرائیوں میں چلے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اب ہمیں اگر ہندوستان میں رہنا ہے یا تو ہم اپنے دین اور اسلام سے جو ہے وہ انحراف کر کے ہندوؤں کے ساتھ مل جائیں، یا پھر یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ پھر نہ اپنی جان و مال کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنی عبادت گاہوں کی۔ اور بابری مسجد کا مسئلہ اس لحاظ سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ ہندوؤں نے صرف بابری مسجد ہی کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے باضابطہ طور پر ایک فہرست شائع کی ہے کہ اس کے بعد فلاں فلاں مساجد جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اس وقت میں پارلیمنٹ میں یہ ایک کتاب لے کر آیا ہوں، یہ پی این او اس نے انڈیا ہسٹوریکل ریسرچ ایک کتاب لکھی ہے،
جس کے آخر میں اس نے قریباً مسلمانوں کے 40-50 مقامات کے باضابطہ فوٹو دیے ہوئے ہیں. یہ تاج محل ہے, جامعہ مسجد دہلی ہے, آگرہ کی جامع مسجد ہے, اور مسلمانوں کی جو عظیم عمارتیں ہیں, تاریخی مقامات ہیں, اس نے ان سب کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ دراصل یہ ہمارے ہندوؤں کی عبادت گاہیں تھیں, مسلمانوں نے زبردستی ان کے اوپر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کی ہیں, لہذا اب ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ جامع مسجد دہلی ہے, جامع مسجد آگرہ ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر اس نے اپنی اس کتاب میں یہاں تک لکھا ہے, اس نے کہا کہ بیت اللہ جو اس وقت مسلمانوں کے قبضے میں ہے, یہ بیت اللہ بھی ہماری ہندوؤں کی عبادت گاہ تھی, اور اس میں 360 بت ہمارے ہندوؤں کے تھے, اور مکہ کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے وہ سارے اس مذہب سے تعلق رکھتے تھے. حضور نے آ کر یہ بت نکال دیے اور ہماری عبادت گاہ پر قبضہ کر لیا. لہذا ہمارا اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ بیت اللہ ہے, اور ہم نے بیت اللہ کو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ہندوؤں کے بھارت کو توسیع دینے کے اور اس طرح کے ناپاک عزائم ہیں, اس مسئلے کو ہم اگر معمولی سمجھ کر اپنے سیاسی اختلافات کی بھینٹ چڑھا دیں اور آج ہم اس کا نوٹس نہ لیں تو یقیناً یہ آگے چل کر ان کے حوصلے بلند ہوں گے اور یہ مسئلہ بہت آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو میں اس وقت باوجود اس کے ہمیں ہزارہ اختلافات ہو سکتے ہیں اپنی حکومت جماعت سے اور اسی بنا پر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس مسئلے کو ہمیں اپنے تنازع اور اپنی سیاسی چپلش کے درمیان میں ڈال کر اس طرح اس کا بے وزن کرنا اور اس کی ویلیو کو ختم کرنا نہیں چاہیے. اس موقع پر سب سے پہلے میری ایک جو ہے وہ رائے ہے کہ بابری مسجد کا جو مسئلہ ہے اس میں الحمدللہ ہمارے پاکستان میں دو رائے نہیں ہیں, اور اس پارلیمنٹ میں بھی اس مسئلے پر دو رائے نہیں ہیں. یہ ضرور ہے جذبات میں آ کر ہمارے بعض حضرات اس کا ذمہ دار دوسرے کو قرار دیتے ہیں, دوسرے اس کو دیتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ نہ بابری مسجد میاں نواز شریف نے جا کر گرائی ہے اور نہ بابری مسجد کو جا کر اپوزیشن والوں نے گرایا ہے. ایک دوسرے پر ہم ڈالنے کی بجائے کم از کم ہماری اسی اسمبلی میں چند مطالبات پر مشتمل ایک ایسی قرارداد ضرور آنی چاہیے جس پر ہم بالاتفاق کہیں کہ یہ قرارداد ہماری بالاتفاق قرارداد ہے اور ہم اس واقعہ کی مذمت کرتے ہیں. اور اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اس وقت بحث و تمہیز کی تفصیلات میں جانے کی بجائے ہمیں سب سے پہلے سوچنا یہ چاہیے کہ ہماری منزل کیا ہے. اس وقت مسلمانوں کی اور پاکستان کے تمام کے تمام مسلمانوں کی ہم سب کی منزل ہے بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہو. سوال یہ ہے کہ بابری مسجد دوبارہ تعمیر کیسے ہوگی, کیا ہماری اسمبلی کی قراردادوں سے وہ دوبارہ تعمیر ہو جائے گی, کیا ہمارے لانگ مارچ احتجاج اور اسی طرح اقوام متحدہ کی قراردادوں سے دوبارہ تعمیر ہوگی. تجربہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا جو کام بھی جہاں رکا ہوا ہے, مسلمانوں پر دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے, کوئی ایک واقعہ بھی مثال کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں سے بھی حل ہوا. بابری مسجد کا مسئلہ, یہ بابری مسجد کو دوبارہ تعمیر کرانا یہ ہمارا ٹارگٹ ہے, یہ ہماری منزل ہے, یہ ہمارا نصب العین ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں از خود کھڑے ہونا پڑے گا, اور اس سلسلے میں بین الاقوامی ضابطہ بھی یہ ہے اگر کوئی ملک دوسرے ملک کی سرحد کی پر حملہ کر کے ایک بارش زمین پر قبضہ کرتا ہے یا اس کی سرحد کی توہین کرتا ہے تو دوسرے ملک کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق اس ملک سے جنگ کرنے کا, اس ملک کے ساتھ دفاع کے طور پر لڑائی کرنے کا حق حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد کا نام ہے. بابری مسجد عالم اسلام کی سرحد تھی. ہندو نے عالم اسلام کی سرحد پہ حملہ کیا ہے, اس نے عالم اسلام کی غیرت کو للکارا ہے, تو عالم اسلام پر عموماً اور پاکستان پر بالخصوص لازم ہو چکا ہے کہ جب اس کی عقیدے اور نظریے اور اس کے دین کی سرحد پہ حملہ ہوا ہے تو پاکستان کو فوراً جہاد کا اعلان کرتے ہوئے کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دینی چاہیے اور اس وقت تک اپنی جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک بابری مسجد اسی انداز میں دوبارہ تعمیر نہیں ہو جاتی اور ہندوستان کی حکومت وہاں کے مسلمانوں کی عبادت گاہوں, ان کے جان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی. اگر ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تو کم از کم دوسرا قدم یہ ہو کہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو فوری طور پر اس بات پہ آمادہ کریں کہ وہ آئے اور وہ بیٹھ کر اس سلسلے میں ایک ضابطہ طے کرے. تمام اسلامی ممالک پاکستان کو اس سلسلے میں پیر کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں جی باقی ممالک بھی تو ہے, انڈیا کے مسلمانوں کی نظریں باقی ممالک سے کی طرف کم ہے, وہ پاکستان کو اللہ کے بعد اپنا ملجا ماما سمجھتے ہیں اور پاکستان کی طرف بار بار ان کی نظریں ہیں. تو پاکستان کو ایسی صورتحال میں جبکہ اتنی بڑی زیادتی, بابری مسجد بھی شہید کر دی گئی, بھاگلپور کے واقعات بھی پیش ہوئے, بابری مسجد کی شہادت کے بعد 1500 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے, کم از کم پاکستان کو چاہیے وہ پہل کرتے ہوئے انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے اور عالم اسلام کو بھی اس بات پر متفق کرے کہ وہ بھی انڈیا کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیں اس وقت تک جب تک وہ بابری مسجد کی اثر نو تعمیر اور مسلمانوں کی جان مار کی عزت آبرو کے تحفظ کا یقین نہیں دلاتا. اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم ہمیں باقی ممالک کے سفراء اکرام کو یا بعض وفود بنا کر باقی اسلامی ممالک میں بھیجیں کہ وہ انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں, انڈیا کا اقتصادی بائیکاٹ کریں اور انڈیا کی درآمدات کو کے لیے اپنے ملک کے دروازے بند کر دیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے انڈیا کو حکومت کو نانی یاد آ جائے گی اور وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کر یہ کہنے پہ مجبور ہوگی ہم مسجد بھی دوبارہ تعمیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے جان مال کا تحفظ کی یقین دہانی بھی کراتے ہیں. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ نہ ہم اقتصادی بائیکاٹ کرتے ہیں, نہ ہم سفارتی تعلقات ختم کرتے ہیں, نہ ہم اسلامی سربراہی کانفرنس کو کسی ایک جگہ پر جمع کر سکتے ہیں, اگر یہ تمام کے تمام راستے ہمارے پاس نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر قراردادوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ان اپنے زخموں پر نمک پاشی کرنے کی بجائے, وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں کو بار بار مایوس کرنے کی بجائے ہمیں صاف اعلان کر دینا چاہیے کہ تم وہاں کے لوگ ہو یا ہجرت کر کے پاکستان چلے آؤ, پھر آپ ان کے لیے پاکستان کے دروازے کھول دیں, پاکستان کے دروازے کھول دیں, آپ انہیں پاکستان میں لے آئیں, یا پھر آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ تم جانو تمہارا کام جانے, نہ ہمارا تم سے کوئی تعلق ہے نہ تمہارا ہم سے کوئی تعلق ہے, ٹھیک ہے تم مسلمان ہو, ہم تو ایک سیکولر حکومت رکھتے ہیں, ہم سب کے لیے برابر ہیں. مجھے بڑی دکھ کی بات ہے کہ آج مسلمانوں پر, انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کا یہ دور جاری ہے اور ہم لوگ اپنے اختلافات کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور میں اس سلسلے میں ہزارہ اختلافات کے باوجود موجودہ حکومت نے جو آل پارٹیز کانفرنس بلائی, میں اس کو ایک اچھا قدم قرار دیتا ہوں, اس نے بہت مستحسن قدم اٹھایا, لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس اجلت کے ساتھ, جس تیزی کے ساتھ یہ بات کی گئی اور اس کے پیچھے جو عوامل تھے کہ وہ کانفرنس کامیاب نہ ہوئی, وہ کانفرنس اگرچہ ہماری آپس کے اختلافات کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوئی, لیکن اس کانفرنس کی ناکامی در حقیقت مسلمانوں کو مایوس کرنے کے مترادف تھی اور ہمیں جہاں اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا تھا تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم کانفرنس کی تاریخ کا تعین کرنے سے پہلے اپوزیشن کے ذمہ داروں سے, باقی جو ہاؤس کے اندر جماتے ہیں ان سے, جو ہاؤس کے باہر جماتے ہیں ان سے پہلے رابطے کرتے, رابطے کر کے ایک پروگرام طے کرتے, پھر کانفرنس بلاتے تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ بابری مسجد کے مسئلے پر مسلمانوں کی تمام جماعتیں ایک ہیں, مسلمان پاکستان کا ایک ہی مطالبہ اپنی زبان پر رکھتا ہے. لیکن کتنا افسوس ہے کہ ہم اس مسئلے پر کوئی ایک موقف اختیار نہ کر سکے, باوجود اس کے کہ ہم سب اس موقف پر متفق تھے اور ہم سب کی آواز ایک تھی. تو اس سلسلے میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسا کہ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ ہندوؤں کے یہ توسیع پسندانہ عزائم, یہ تمام کے تمام ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ عملی جامہ پہناتے چلے جائیں گے اگر ہم نے کوئی عملی طور پر قدم نہ اٹھایا. تو میں پھر وہ اپنی آخری جو میں نے بات کی تھی کہ کم از کم ہماری قومی اسمبلی سے ایک دو چار قراردادیں ایسی ضرور پاس ہونی چاہیے جو مشورے کے بعد تیار ہوں, چاہے آپ ہاؤس کمیٹی کے اجلاس میں تیار کر لیں, جو پوری اسمبلی متفقہ طور پر بابری مسجد کے مسئلے پر ان کے ہاتھ میں تائید دے اور کسی کو اختلاف نہ ہو, تاکہ دنیا یہ تو دیکھ سکے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں باوجود اختلافات کے یہ وہ قرار دے ہیں جو پھر اتفاق سامنے آئی.
شکریہ جی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین. آج ہمارے ہاؤس میں صدر پاکستان کی مشترکہ پارلیمنٹ میں خطاب پر بحث کا دوسرا روز ہے اور یہ بات انتہائی سرد آمیز ہے. اس بیس میں لیڈر نے ٹھنڈے انداز سے اپنی بات کا آغاز کیا اور آگے تمام کے تمام مقررین بھی ابھی تک جذباتی انداز سے ہٹ کر ایک دوسرے کے الزامات کی بھرمار کرنے اور ایک دوسرے کی کاٹ سے دور رہتے ہوئے نہایت ہی متانت کے ساتھ اپنی گزارشات پیش کر رہے ہیں. ہمارے صدر صاحب کا خطاب یہ ایک خطاب لاجواب تھا اور جس میں بڑی نصیحت آموز باتیں اور اسی طرح حکومت کی کارکردگی پر بڑی سیر حاصل بحث تھی. اس میں جہاں انہوں نے حکومت کے ترقیاتی کاموں کو اور حکومت کی پالیسیوں کو سراہا وہاں صدر مملکت نے بھی اس دکھ اور درد کا اظہار کیا جس دکھ درد کا اظہار وقتاً فوقتاً وہ عوام بھی کرتی رہتی ہے اور وہ لوگ بھی کرتے رہتے ہیں جنہوں نے آئی جی آئی کو اقتدار تک پہنچانے کے لیے ووٹ کاسٹ کی اور قربانیاں دی. میری مراد آج سے دو سال قبل الیکشن میں جب ایک طرف پی ڈی اے دوسری طرف آئی جی آئی تھا تو سوال یہ ہے کہ آئی جی آئی کو اتنی واضح اکثریت سے کامیابی سے ہم کنار کرانے والا وہ کون سا عنصر تھا, وہ کون سا نعرہ تھا جس نے اتنی واضح کامیابی سے ہم کنار کرایا. میں سمجھتا ہوں اس وقت نعرہ موٹر وے کا نہیں تھا, صنعتی انقلاب کا نہیں تھا. اگر نعرہ اس وقت موٹر وے اور صنعتی انقلاب یا کسی اور چیز کا نعرہ لگایا جاتا تو اس بات کو سب محسوس کرتے ہیں کہ یہ کامیابی کبھی بھی اس طرح حاصل نہ ہوتی. اس وقت ایک ہی نعرہ تھا اور وہ وہی نعرہ تھا جس نعرے پہ پاکستان بنایا گیا ہے, اور پاکستان بنانے سے پہلے جو نعرہ لگا ایک وہ مرحلہ تھا جب اس پہ پاکستان بنا, اور ایک پہلا مرحلہ 45 سال میں یہ تھا کہ جب شریعت کے نام پر اسلام کے نام پر دین کے نام پر ایک جماعت کامیاب ہوئی, کامیاب ہو کر وہ اقتدار تک پہنچی اور اس نے حکومت بنائی. لیکن دو سال میں جس نعرے اور جس ایشو پر ہم نے انتخاب جیتا ہے ہم اس سلسلے میں کہاں تک گئے؟ اگر ہم کچھ کہتے یا اسلامی دینی جماعتیں کچھ کہتی تو وہ الزام ہو سکتا تھا, وہ اختلاف ہو سکتا تھا, لیکن صدر مملکت نے بھی اس سلسلے میں بڑے ہی واضح طور پر یہ اپنی رائے دی ہے کہ اس سلسلے میں افسوس ہے کہ اسلامی تعلیمات میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کے کام میں خلوص نیت, گرم جوشی, تمدہی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا جو قومی امنگوں اور خواہشات سے مطابقت رکھتی ہوں. میں سمجھتا ہوں اگر اسلام کے نفاذ کے لیے کوئی مخلصانہ کوشش ہو اور اس دو سال تک کوئی نہ کوئی کارکردگی سامنے آتی, اگر آج موٹر وے کی کوئی صورت سامنے آ رہی ہے, آج اداروں کے پرائیویٹائزیشن کی صورت سامنے آ رہی ہے, باقی قابل قدر آپ کی خدمات قوم کے سامنے ہیں, بہت ہی مسرت اور بہت ہی یہ بات جو ہے وہ قابل تعریف ہوتی کہ اسلام کے سلسلے میں بھی کوئی واضح انداز میں پیش رفت ہوئی ہوتی اور اس سلسلے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر کوئی کام ہوا ہوتا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اسلام ہمارا دین ہے اور ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر اس ملک میں شروع سے یا یہ حکومت اپنے حکومت کے قیام کے بعد اسلام کے لیے جدوجہد شروع کرتی تو میں تو یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ موٹر وے بن گیا ہوتا, اس ملک کے میں صنعتی انقلاب آ گیا ہوتا. کیوں کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو امن, سکون, عدل, مساوات کے ذریعے بڑی تیزی کے ساتھ پروان چڑھتی ہیں, اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں نظام حیات نہیں ہے جو عدل کو قائم کر سکتا ہو, جو مساوات کو برقرار رکھ سکتا ہو, جو لوگوں کو سکون دے سکتا ہو, جو گھر بیٹھے ہوئے انسان کو اس کا حق پہنچا سکتا ہو. تو اسلام ہی وہ بہت رابطہ ہے جس میں ہم ہر میدان میں آٹومیٹکلی طور پر ترقی کے دینوں پر چڑھتے چلے جائیں گے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں ہمیں اسلام چاہیے, ہمیں دین چاہیے, ہمیں اپنے معاملات کا حل اسلام کے ذریعے چاہیے, چاہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ ایک طرف موٹر وے ہو ایک طرف اسلام ہو. ہمیں نہیں چاہیے موٹر وے, ہمیں اسلام چاہیے.
لیکن اسلام آئے گا تو موٹر وے ایک نہیں اس سے دس گنا زیادہ موٹر وے آئیں گے. تو میں سب سے پہلے لیکن اسلام میں رکاوٹ اسلام کیوں نہیں آیا میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے لیے حکومت قائم کی گئی لیکن ہم جب ملتے ہیں اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے ہم ملتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جن کے ساتھ مل کر ہم نے نعرے لگائے جن کی الیکشن کمپین ہم نے چلائی جن کے ساتھ چلے آج دینی جماعتیں الگ ہو گئی تو وہ یہ کہتے ہیں ہم کیا کریں ساتھی ساتھ نہیں دیتے ہم کیا کریں ساتھی ساتھ نہیں دیتے. اصل ساری کی خرابی نظام انتخاب کی ہے اور نظام انتخاب کی خرابی کی طرف صدر مملکت نے اپنی تقریر میں بڑی وضاحت کے ساتھ اشارہ کیا ہے. یہ نظام انتخاب کیا ہے؟ یہ پیسے کا کھیل ہے، یہ دولت کا کھیل ہے. ایک شخص پیسے اور دولت کے بلبوتے پر اس کرسی کو خرید کر یہاں چلا آتا ہے اور پھر ہر اسٹیٹ ہوتی ہے، پھر ایک آدمی ایک کروڑ روپے لگاتا ہے وہ دو کروڑ کے کمانے کے چکر میں ہوتا ہے، ایک آدمی ایک حلقے سے منتخب ہو کر آتا ہے وہ نہیں جانتا کہ یہاں آ کر میں نے جس نعرے پہ منتخب ہوا تھا اسے عملی جامہ پہنچانا ہے، وہ سب سے پہلے اپنی خالی جیب کو بھرتا ہے.
پوائنٹ آف آرڈر بائی آزم خان ہوتی صاحب.
احترام، میں بہت عزت کرتا ہوں مولانا صاحب کی، لیکن یہ کمپیریزن کر رہے ہیں اسلام اور موٹر وے کا، تو اسلام اور موٹر وے کا کیا تعلق؟ کوئی اسلامی موٹر وے بھی ہوتی ہے یا کوئی؟
شکریہ ہوتی صاحب. مولانا آپ اپنے
میرے برادر ہوتی صاحب آپ سب میں بڑی سی آپ نے شاید تھوڑی سی لذیذ ہوئی، میں نے یہ کہا کہ اگر اسلام کے لیے بھی اسی طرح پیش رفت ہوتی تو یہ موٹر وے بن گیا ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام اگر ہو تو یہ موٹر وے اس سے بھی جلدی بن گیا ہوتا، خدا نخواستہ. میں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ترجیحات میں موٹر وے سے زیادہ ترجیح اسلام کو دی جائے کہ آپ نے ووٹ اسلام کے نام پر لیا ہے موٹر وے کے نام پر نہیں ہے. وہ بات نہیں کہ خدا نخواستہ موٹر وے کی ویلیو اسلام کے مقابلے میں نہ ملاتا ہوں، نہ جو ہے وہ کسی جیسل کی جو ہے وہ اس کو اجازت دیتی ہے. تو اصل خرابی نظام انتخاب کی ہے اور نظام انتخاب ساری دنیا جانتی ہے. جمہوریت ہم ضرور ہے لیکن واضح ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ اقلیت اکثریت کی حکومت کرتی ہے. آپ کسی ایک حلقہ دے دیجیے اگر ایک ووٹ کاٹ ہے تو کمی آنے والے بمشکل میں 50-60 ہزار ووٹ دیا ہوتا ہے، جبکہ 1.5 لاکھ ووٹ تقسیم ہو چکا ہوتا ہے. گویا کہ 1.5 لاکھ حکومت کر ملا 50 ہزار نمائیں ہے اور اس سے ہاں پورے ملک جب نظام تصدیق کر ایسا کامیاب ہے دولت بلبوتے پر کامیاب ہوتے ہیں. وہ دولت اور سرمایہ کا کھیل جانتے ہیں، وہ نظریات کا